أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة لأهلها. گفتگو ہماری سورہ مبارک مریم پر جاری تھی اور یہ دو جلسے اس تفسیر میں جو علمی نکات کو بیان کیا گیا ہے اس میں سے بعض نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. سب سے پہلے بحث یہ تھی, گفتگو ہماری یہ تھی کہ آغا جوادی عاملی صاحب نے فرمایا کہ ایک بار ہم قرآن کے اور سوروں کے معارف کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت اعلیٰ معارف نظر آتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران اور سرگردہ ہیں, اور دوسری طرف جب اس سورے کے نام کو دیکھتے ہیں تو ایک حیوان کے نام پر نام ہے, جیسے سورہ بقرہ ہے ایک حیوان کے نام پر ہے, سورہ عنکبوت ہے, سورہ نمل ہے, اسی طرح سورہ فیل ہے اور دیگر سورے ہیں جو دیکھا جائے تو ایک حیوانات کے نام پر ہے جبکہ اس کے اندر مضامین جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور معارف بہت عمدہ ہے. تو ان دونوں میں آپس میں سنخیت نہیں ہے, ربط نہیں ہے. ایسا کیوں ہے کہ نام حیوان کے نام پر ہے اور اندر جو مضامین ہے وہ بہت اعلیٰ ہے؟ تو آگے جوادی عاملی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ ابتدائی زمانے وحی سے جو نزدیک ترین تفاسیر لکھی گئی ہے, چاہے وہ اہل سنت کی تفاسیر ہو, چاہے وہ اہل تشیع کی تفاسیر ہو, چاہے وہ تفسیر تستری ہو, چاہے وہ تفسیر اہل سنت کی تبری ہو یا کوئی بھی دوسری تفسیر ہو, وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورے کو آغاز کیا جاتا ہے تو یوں لکھا جاتا ہے, فی تفسیر سورۃ التی یذکرو فیہا البقرۃ. تو جب سورہ بقرہ کی تفسیر کو شروع کرنا چاہا تو اس طریقے سے شروع نہیں کیا کہ میں سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کر رہا ہوں, بلکہ اس طریقے سے شروع کیا گیا کہ میں اس سورے کی تفسیر شروع کر رہا ہوں جس کے اندر لفظ بقرہ اور کلمہ بقرہ آیا ہے. یا فی تفسیر سورۃ التی یذکرو فیہا الفیل, کہ جب سورہ فیل کی تفسیر کو شروع کرنا چاہا, چاہے اہل سنت مفسر ہو چاہے اہل تشیع مفسر ہو فرق نہیں پڑتا, لیکن جب بھی وہ تفسیر کو شروع کرتے ہیں تو اس طریقے سے شروع کر رہے ہیں کہ میں اس سورے کی تفسیر کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر کلمہ فیل آیا ہے, لفظ فیل آیا ہے. بس اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو سوروں کے نام آج ہمارے پاس جس انداز میں ہے یہ عالم بالغلبہ ہے ایک طرح سے, اور وضع تعینی کی حیثیت رکھتے ہیں. کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا اس سورے کا نام پڑ گیا سورہ بقرہ, سورہ عنکبوت, سورہ فیل, سورہ نمل, اس طرح کثرت استعمال کی وجہ سے. زمانے وحی میں اور اس کے بعد والے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ سورہ بقرہ سے مراد یہ لیا جاتا تھا, بس اس طریقے سے وہ اعتراض دور ہو گیا کہ سوروں کے مضامین اور اس کے نام میں سنخیت نہیں پائی جاتی. بالکل سنخیت پائی جاتی ہے کیونکہ اس سورے کا کوئی نام ہی نہیں تھا, اس کا نام کثرت استعمال کی وجہ سے خود ہم پڑ گیا, ورنہ ابتدائی زمانے میں اس سورے کا کوئی نام نہیں تھا. ہاں بعض سوروں کے نام خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوئے, جیسے سورہ الحمد, سورہ فاتحہ ہے, پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ الا بالفاتحہ, کہ نماز نہیں ہوگی مگر یہ کہ فاتحہ کتاب سورہ فاتحہ کے ذریعے سے. تو یہ لفظ خود پیغمبر اکرم کی زبان مبارک پر جاری ہوا ہے. تو ایسے سورے تو ہیں قطعاً جو پیغمبر نے جن کو مشخص کیا ہے, کچھ ایسے سورے بھی ہیں جنہیں پیغمبر اکرم نے یا حتیٰ ان کے بعد والے جو متشرعین ہیں انہوں نے بھی اس سورے کا کوئی نام نہیں تھا, لیکن آہستہ آہستہ کثرت زمانی کی وجہ سے اس سورے کے نام پڑ گئے. یہ ہوگی پہلی بات. دوسری بات ہے یہ سورہ مکی یا مدنی, اس کے کیا طریقہ جاننے کا؟ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ نقل بالاجماع, کہ نقل کیا ہوا ہے, تواتر کے ساتھ کیا چیز نقل ہوئی. مثلا یہ نقل ہوا ہے کہ تفسیر سورہ مریم ایک مکی سورہ ہے, ایک اس کا یہ طریقہ ہے. ایک اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس سورے کے مضامین میں دقت کریں, آیا اگر اس میں توحیدی عقائدی گفتگو زیادہ ہے تو وہ مکی سورہ ہے, اگر فروعاتی مسائل کا ذکر ہے تو وہ مدنی سورہ ہے. ایک طریقہ یہ کہ آپ تحلیلی گفتگو کریں, جیسے مثال کے طور پر یہ جب قافلہ جاتا ہے حبشہ کی طرف, پیغمبر اکرم کی طرف سے مسلمانوں کو جب ایک قافلہ جاتا ہے حبشہ کے بادشاہ کی طرف, اور وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرو, تو اس وقت جو مسلمانوں میں افراد تھے حضرت جعفر طیار وغیرہ, وہ جس آیت کی تلاوت کرتے ہیں وہ سورہ مریم کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بعثت کے چوتھے سال جب یہ زمانہ تھا جب سورہ مریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ مکی سورہ ہے. تو یہ ایک طریقہ بن گیا مکی اور مدنی سورتوں کی پہچان، کہ یا تو اجماع، نقل بالاجماع کو دیکھیں، یا مضامین سورے کو دیکھیں، یا تحلیلی، تاریخی طور پر تحلیلی انداز میں آپ نکال سکتے ہیں کہ آیا مکی سورہ یا مدنی سورہ ہے. تیسری بات جو ہے اس میں وہ دعا کے اعتبار سے، جیسے کہ حضرت زکریہ نے یہ فرمایا، قال انی وحن العزم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ، کہ پروردگار میرا تو، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، ہڈیاں جو جسم کا سب سے اہم ترین رکن ہوتا ہے وہ کمزور ہو گئے، میرا، میں ناتوان ہوں، میرے میں قدرت نہیں ہے، اور واشتعل الراس شیبا، میرے سر کے سارے بال سفید ہو چکے. عربی زبان میں اگر کسی کے سر کے بعض بال کالے ہیں، بعض سفید ہیں، تو یہ نہیں کلمہ کہا جاتا. جب تمام سر کے بال سفید ہو جائیں تو اس وقت کہا جاتا ہے یہ واشتعل الراس شیبا کی تعبیر استعمال کی جاتی، یعنی میں مکمل طور پر ناتوان، کمزور، ضعیف، نحیف اور بوڑھا ہو چکا ہوں. ولم اکن بدعائک رب شقیہ، لیکن پروردگار تجھ سے دعا کرنے سے میں محروم نہیں رہا ہوں، ہمیشہ تو نے میری دعا کو قبول کیا ہے. اور وکانت امراتی آکرن، میری بیوی بھی بانج ہے، میری بیوی کے اندر بھی صلاحیت نہیں ہے اولاد پیدا کرنے کی، لیکن وحب لی من لدنک ولیہ، ہمیں اپنی طرف سے ایک فرزند عطا کر. یہاں پر یہ دعا کیا بتا رہی ہے؟ یہ دعا حضرت زکریہ کی بتا رہی ہے کہ نہ، اگر مادی اور ظاہری اور عادی اسباب کو دیکھیں تو نہ ان میں صلاحیت تھی، نہ ان کی زوجہ میں صلاحیت تھی، یعنی وہ خود اتنے پیر اور ضعیف اور ناتوان ہو چکے تھے کہ اولاد ایک عادی لحاظ سے دیکھے تو ناممکن اور محال ہے، محال عادی ہے، اور ان کی زوجہ کے اعتبار سے بھی محال عادی ہے، پھر بھی وہ دعا کر رہے ہیں. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ دعا ہمیشہ اس وجہ سے نہیں آتی کہ موانع کو برطرف کیا جائے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، بالکل صحیح ہے، تندرست سے جوان ہے، اس کی زوجہ بھی صحیح ہے، تندرست سے جوان ہے، لیکن کچھ بیماری آ گئی، کچھ عارضہ لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، تو دعا کر رہے. فقط یہ نہیں کہ موانع کو برطرف کرے، بلکہ دعا خود مختزی کو ایجاد کرتی، قابل میں قابلیت کو ایجاد کرنے کے لیے بھی دعا ہو سکتی ہے، اور یہاں پر مختزی کو فراہم کیا جا رہا ہے. لیکن ایک جگہ دعا نہیں ہو سکتی، جیسے کہ صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا من لا تبدل حکمتہ الوسائل، اے وہ ذات کے وسیلے اس کی حکمت کو تبدیل نہیں کرتے. دعا مختزی کو فراہم کر سکتی ہے، دعا موانع کو برطرف کر سکتی ہے، لیکن دعا پروردگار متعال کی حکمت اور مصلحت کو تبدیل نہیں کر سکتی. اس وجہ سے یہ، اب اس پر ایک طویل گفتگو اور طویل بحث ہو سکتی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن ظاہری طور پر ایک بات جو روشن ہے کہ دعا کہاں کہاں انسان کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات کیوں دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی بھی علت امام نے اپنی اس دعا میں ہی بیان فرما دی، کہ اے وہ خدا جس کی حکمت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اگر اس نے ایک مصلحت کر لی کہ یہاں پر اس کو اولاد نہیں دینی، اس کی مصلحت کا تقاضا ہے، تو پھر دعا اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، اگرچہ مختزی کو بھی ایجاد کر سکتی ہے، موانع کو بھی برطرف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کے بعد جو ایک بحث ہے کہ جیسے کہ حضرت زکریہ نے فرمایا، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، پروردگار مجھے ایک وارث عطا کر جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور پروردگار اسے رضی قرار دے. یہاں پر رضی میں کہتے ہیں رضی جو مصدر بمعنی اس میں فاعل بھی ہے اور اس میں مفعول بھی ہے، رضی بمعنی راضین بھی ہے اور مرضیون بھی ہے، یعنی پروردگار مجھے ایک ایسی اولاد قرار دے کہ وہ بھی تجھ سے راضی رہے اور تو بھی اس سے راضی رہے. تو یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اصولی اعتراض ہوتا ہے، کہ یہاں تو استعمال اللفظ الہ فی اکثر من معنی واحد والی بحث آ جاتی ہے، کہ ایک لفظ میں ایک صلاحیت نہیں ہوتی کہ ایک سے زیادہ معنی کو روشن کر سکے. لفظ جیسے ہی آتا ہے فنا ہو جاتا ہے، وہ معنی آپ کو دے دیتا ہے، بس لفظ میں صلاحیت ہی کہ ایک معنی کو آپ کو دے سکے. تو یہاں پر کیسے ایک لفظ ایک سے زائد معنی دے رہا ہے، ایک ہی وقت میں وہ اس میں فاعل کا بھی معنی دے رہا ہے، اس میں مفعول کا بھی معنی دے رہا ہے، اس چیز کا بھی معنی دے رہا ہے پروردگار وہ تجھ سے راضی رہے، اور اسی وقت اس کا بھی معنی دے رہا ہے کہ پروردگار تو اس سے راضی رہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے نزدیک، آگے جوادی عملی صاحب کہتے ہیں، استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد کوئی مسئلہ نہیں رکھتا، کیونکہ یہ اعتباری چیز ہے، وہ جو آپ دلیلیں دیتے ہیں وہ اس کی حقیقی چیز ہے، اور یہاں خلط ہوتا ہے حقیقی اور اعتباری امور میں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.